أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. دعا افتتاح کا ایک مختصر حصہ میں نے سوچا کہ ابھی جو میں سن رہا تھا اس کی تشریح کر دوں تاکہ اندازہ ہو کہ ہم کتنی گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ امکان ہی نہیں رکھتا کہ ہم ان دعاؤں کو اپنی طرف سے بنا سکیں، سن سکیں، سمجھ سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معصومین کے ذریعے ہمیں ان دعاؤں سے آشنا کیا، اور جو جملہ یہاں پر آتا ہے وہ یہی ہے، یہ دعا کا جو تھرڈ پورشن ہے یہ خصوصاً غیبت کے زمانے کی دعاؤں میں سے. تو پالنے والے، تو ہمیں اس زمانے میں دیکھیں ہم دعا کیا کر رہے ہیں، اللہم اجعل داعی الی کتابک، کہ پالنے والے تو ہمیں اس زمانے میں اپنی کتاب کی طرف بلانے والوں میں سے قرار دے. بلانے والا کون ہوگا؟ جو عمل کر رہا ہوگا وہ بلانا. ایک ہی جملہ ہے لیکن اس جملے کا کہ ڈیپتھ دیکھیں، کہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیری کتاب کی طرف بلانے کے لیے بلانے والے ہیں، اور تیرے دین پر قائم ہیں، اور تو ہمیں زمین میں اسی طرح سے طاقت دے اور خلیفہ بنا، اور ہمارے امام کو ہمارے لیے خلیفہ بنا دے کہ جس طرح سے تو لوگوں کو طاقت دیتا اور ہمت دیتا ہے، اور اس طرح سے کر دے کہ ان کی وجہ سے ہماری عزت بڑھ جائے، ہماری مدد ہو جائے، اور ایسی فتح ہو جائے کہ اس کے بعد کوئی فتح کی امید نہ رہے، اور امام علیہ السلام کے ظہور کو جلدی کر دے تاکہ ان کے ذریعے دین واضح ہو جائے، جو سنت نبی کی چھپ گئی تھی وہ ہمارے سامنے آ جائے، اور ہم دنیا میں کسی سے ڈرے نہیں اور حق بات کہہ سکیں. اور پھر وہ جملہ ہے کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، پالنے والے تو اس سے ہم ایک ایسی کریم عزت والی، کریم کرامت والی حکومت کی درخواست کرتے ہیں کہ جس سے اسلام اور ان کے اہل کو عزت مل جائے. وہ تذل بہن نفاق وحلا، جو منافق ہیں اور اہل منافقت ہیں وہ ذلیل ہو جائیں. اور پھر سے وہ دعا کہ پھر اس حکومت میں بھی تو ہمیں دعات الی طاعتک، یعنی اپنی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلانے والا قرار دے. والقادۃ الی سبیلک، اور تیرے راستے میں چلنے والوں کا لیڈر بنا دے، اور اس کام کی برکت سے طرز و قناع بہ کرامت دنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کی کرامت ہمیں عطا فرما دے. تو یہ واقعا ایک تو غیبت کے زمانے کی ذمہ داری ہمیں بتاتی ہے دعا، کہ ہمیں ایسا ہو جانا چاہیے کہ جو دین کی طرف بلائیں، اور پھر اللہ تعالی ہمیں اتنی طاقت دے کہ آج اسلام کا پرچم ہم بلند کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی جا رہی ہے کہ پالنے والے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، تاکہ پھر ہم ان کی حکومت میں جو کہ اسلامی حکومت ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں انشاءاللہ. اگر ایک درود پڑھ دیں محمد والا. ہماری آج کی گفتگو کنزمپشن آف حرام سے متعلق ہے. اگر ہم دیکھیں تو کھانا اور پینا انسانی زندگی کے لیے ایک اہم رکن قرار دیا گیا ہے، کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس کے بغیر انسانی زندگی کچھ عرصے تک تو چل سکتی ہے، اس کے بعد نہیں چل سکتی. اور یہ ایسی چیز ہے کہ معاشرے کے ایک بہت بڑے وقت کو کنزیوم کرتی ہے. اقتصاد یا اکنامکس یا فائنینس یا کمانا، جو بھی آپ نام لے لیں الگ الگ اس کے، وہ ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جو انسانی زندگی کے بہت بڑے حصے کو کنزیوم کرنے لگی، اور خاص کر اس زمانے میں اس کو بیسک ٹارگیٹ بنا دیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو انسانی زندگی کا ٹارگیٹ اللہ اور رسول نہیں بنایا گیا ہے، انسانی زندگی کا ٹارگیٹ کمانا بنایا گیا. اور اس وقت ہماری زندگی کی ڈائریکشن کیا ہے، ہم کس طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف آگے بڑھ رہا ہے. تھوڑی سی آج میری بات ریپیٹڈ ہوگی، لیکن وہ ایک بہت ہی چھوٹا حصہ لیکن کیونکہ مضبوط ہے اس وجہ سے بیان کرنا ضروری ہے. رزق کمانے سے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن روزی کمانے کو زندگی کا ہدف بنا لینا اسلام قبول نہیں کرتا. روزی کمانا بہت ثواب ہے، میں خود آیتیں پڑھوں گا، خود روایتیں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس وقت جو پرابلم ہو گئی وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی سے مطلب پوری دنیا اور خاص ہم ہی نہیں, ہم سب جو ہیں وہ کمانے کی طرف اورینٹیڈ ہو گئے ہیں اور ساری زندگی کا سسٹم جو ہمارا ہے وہ اس طرف آگے بڑھ گیا کہ ہم کیسے کمائیں, کیسے کھائیں, کیسے خرچ کریں, کیسے زندگی گزاریں. دیکھیں ویسٹ میں تو جہاں دینی فکر نہیں ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی تو آئیڈیولوجی ہونی تھی, انسان آئیڈیولوجی کے بغیر زندگی نہیں, میں نے پہلے ایسا کیا تھا, تھوڑی سی توجہ پیچھے کیجیے گا, انسان آئیڈیولوجی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا, کوئی نہ کوئی آئیڈیولوجی اس کی ہونی چاہیے جس کی بیس پر وہ آگے بڑھے. ویسٹ کی آج کی آئیڈیولوجی یہ ہے کہ کماؤ کھاؤ پیو اور جتنا تم مزہ کر سکتے ہو مزہ کرو, صرف لمیٹیشن یہ ہے کہ تم کسی کے لیے اذیت کا باعث نہ بنو, دیٹس آل. اگر تم کسی کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنے ہو تو باقی تم جس طرح سے چاہو جو چاہو کرو, تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور اگر تم کو کوئی روکے گا تو وہ غلط کرے گا, اس لیے کہ یہ تمہارا رائٹ ہے کہ تم آزاد خلق کیے گئے ہو, جیسے چاہو آزاد آگے بڑھو. نتیجہ کیا ہے, انہوں نے اپنے سسٹمز کو اس طرح سے ڈیولپ کیا ہے, 5 days a week کمائیں, فرائیڈے آفٹرنون آپ کے اکاؤنٹ میں تنخواہ آ گئی, اس کے بعد سیٹرڈے سنڈے آپ نے خرچ کیا, سنڈے دوپہر کے بعد ان کے پاس اپنے کھانے کے لیے بعض مرتبہ پیسے نہیں ہوتے, اور وہ حالت ہوتی ہے فرائیڈے نائٹ اور سیٹرڈے نائٹ کہ اگر آپ وہاں پر جا کے دیکھیں تعجب کریں گے کہ وہ شخص کے جو ویک ڈیز میں اتنا ڈیسنٹ, اتنا سوبر, اتنی محنت کرنے والا, اتنا کام کرنے والا, اتنی ریسرچ کرنے والا, اتنا سب کرنے والا, اور فرائیڈے شام آئی اور اس کے دماغ کی ٹیوننگ جو ہے وہ چینج ہوئی, جیسے ہم ٹی وی چینل چینج کرتے ہیں ویسے اس کے دماغ کی ٹیوننگ چینج ہوئی اور وہ بالکل دوسری ڈائریکشن میں نکل گیا, پتہ ہی نہیں چلتا. آپ میں سے جو رہ جاتے ہیں اس کو آبزرو کرتے ہوں گے, ایک بار بڑا تعجب کا واقعہ ہوا ہمارے لیے کہ سیٹرڈے آفٹرنون مجھے کہیں انوائٹ کیا گیا کسی پروگرام میں, اس کے بعد وہیں پر کسی کے گھر ڈنر تھا, وہ ڈنر ختم ہوا, باتیں چیتیں سوال جواب ہوتے ہوتے رات 1:30 بج گئے. یہ لندن کے واقعہ بتا رہا ہوں جس کو ہم ثقافت کا مرکز سمجھتے ہیں. تقریباً 1:30 بجے جب میں واپس آ رہا تھا تو جو میرے ہوسٹ تھے وہ بھی میرے ساتھ تھے, پتہ نہیں انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی کچھ ایسی جگہوں سے نکالا کہ جہاں پر راستے پہ ہر کوئی نشے میں پڑا ہوا تھا, اور عجیب حالت, یعنی یو کانٹ ایون امیجن کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی تمدن کو کنٹرول کر رہے ہیں, دنیا کی ثقافت کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور ہم ان کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں اور ان کے طریقوں کے پیچھے جا رہے ہیں, ہمارے بال کا اسٹائل ایسے ہو, ہمارے کپڑے کا اسٹائل ایسے ہو. یہ یعنی واقعی اس لوگ وہاں لے تو گئے وہ محترم اس ڈائریکشن, وہ کوئی خدا نہ خواستہ وہ ریڈ لائٹ ایریا ایسا نہیں تھا, ان علاقوں میں کلب سے وہاں سے گزر رہے تھے, ڈر یہ لگ رہا تھا کہ کوئی شراب کی بوتل نہ مار دے, کوئی گاڑی کے آگے نہ آ جائے, کسی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, اور وہاں پر مثلاً 20-30 کی اسپیڈ سے چلانا پڑ رہا ہے. تو کہ مولانا دکھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں, جو دنیا کو چلا رہے ہیں, جن کے پیچھے ہمیں فرائیڈے شام آئی اور اس کے بعد ختم ہو, سنڈے آفٹرنون ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. اور اگر آپ نیوز پیپرز کو اسٹڈی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کرسمس کی چھٹیاں ختم ہوتے ہی سوسائڈ ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے, اور نہیں اگر آپ کو یقین ہے تو آپ یہ کرسمس اور نیو ایئر ہالیڈیز کے بعد کے کم از کم میں ڈاؤن نیوز پیپر جو دیکھتا ہوں اس میں ہمیشہ آتا ہے کہ لوگ کیونکہ اپنے بلز پے نہیں کر سکتے, کریڈٹ کارڈ سے اتنا خرچ کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ان کے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا. کیوں ایسا کیوں ہے کہ فرائیڈے اور سیٹرڈے, فرائیڈے آفٹرنون سیٹرڈے آفٹرنون یا فرائیڈے نائٹ اور سیٹرڈے نائٹ عیاشی کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, اور اس کے بعد ابھی ایک صاحب آئے تھے امریکہ سے, انہوں نے ایک ہومس بینک بنایا ہے, ورلڈ بینک میں کام کرتے ہیں, اب ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کو خیال ہے کہ دین کے لیے کام کیا جائے بڑی اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں اگر ریٹائر ہونے کے بعد دین کے لیے کوئی انسان کام کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ہومس بینک بنایا ہے, تو اس پہ وہ ڈسکشن ہو رہی تھی, انہوں نے کہا ہومس بینک .org یا .com مجھے دکھایا, ویب سائٹ دکھایا, سب کچھ بتایا. میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ ویسٹ والے, کیونکہ میرا تھوڑا اسلامک بینکنگ وغیرہ کا ایک تھوڑا پارٹ ہے تو میں نے اپنے انٹرسٹ کو سنبھالا, میں نے کہا یہاں پر تو انفلیشن ریٹ 30-35% چل رہا ہے تو ہم تو پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ انفلیشن کو کور کیا جائے. میں نے کہا وہاں پر لوگ سیونگس وغیرہ کے لیے کیا چیزیں, کون سے پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں کہ ان کے پیسے بچیں. تو کہنے لگے مولانا آپ کو ویسٹ کے بارے میں شاید آئیڈیا نہیں. میں نے کہا آئیڈیا لیکن سیونگس کا میں نہیں دیکھ سکا کہ وہ سیونگس کس طرح سے کرتے ہیں, شیئرز میں ہیں, بینکس میں ہیں, دوسری چیزوں میں. کہا وہاں پر سیونگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, وہاں پر یہ ہے کہ کھاؤ کماؤ, جب بوڑھے ہو گئے تب تمہیں وہ سوشل سیکیورٹی سے پیسے مل جائیں گے, ایسی کرتے جائیں گے اور تم اپنی زندگی گزارتے جاؤ. آئیڈیولوجی کیا ہے؟ ان ہادہ دنیا نہیں ہے مگر یہ دنیا, نہی و نمید, اسی میں زندہ ہوتے ہیں, اسی میں ہم مرتے ہیں, یعنی ہماری زندگی بھی اسی میں, ہماری موت بھی اسی میں. جس کی آئیڈیولوجی یہ ہے کہ اسی میں زندہ رہنا ہے, اسی میں مرنا ہے, جتنی چاہو عیاشی کر لو, اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں. اس کے آئیڈیولوجی کے مطابق جو وہ زندگی گزار رہا ہے, آئیڈیولوجی غلط ہے ایک الگ بات ہے, لیکن جو آئیڈیولوجی ہے اس کے مطابق نہ اس کو حلال کی فکر ہے, نہ حرام کی فکر ہے, نہ دوسری چیزوں کی فکر. اگر جگہ ویسٹ میں کہنے کے مطابق لوگ ایک دوسرے کے حق کا خیال کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کا حق نہ ماریں, مار جاتے ہیں تو پھر بڑے بڑے مارتے ہیں, چھوٹے چھوٹے نہیں مارتے ہیں, پوری کی پوری بینک جو ہے وہ تباہ کر دیتے ہیں, صاف کر لیتے ہیں. تو ہمارے ہاں جب ہم اسلام میں آتے ہیں تو ہمارے یہاں آئیڈیولوجی یہ نہیں, ہمارے یہاں آئیڈیولوجی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. پورا ایک موٹو دے دیا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, ہمیں دنیا میں حسنا دے, ہمیں دنیا میں بیچارہ مت بنا. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں قاد الفقر ان یکون کفرا, نزدیک ہے کہ فقر انسان کو کفر تک لے جائے. تو وہ فارمولا دین کا دیا ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ دعا کرے کہ پالنے والے آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار, آخرت میں بھی حسنا دے, یہ نہیں کہ دنیا میں دے دیا تو آخرت میں نہیں, اور اس کے بعد ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے, اسی کی کامیابی اسی. تو اب دو آئیڈیولوجیز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی, ایک آئیڈیولوجی ہے ان ہر دنیا نہیں ہے مگر یہ دنیا, نوحی و نمید, اسی میں جاگتے ہیں, اسی میں سوتے ہیں, اسی میں زندہ ہوتے ہیں, اسی میں مرتے ہیں. اس آئیڈیولوجی والے کے لیے حلال اور حرام سینس نہیں بنتا, اس آئیڈیولوجی والے کے لیے سیونگ سینس نہیں بنتی, اس آئیڈیولوجی والے کے لیے کمانا مقصد ہے کہ میں کماؤں اور کمانے کے لیے جو طریقے اپنا سکوں وہ اپناؤں. صرف ایک اصول ہے کہ میں کسی کو ڈسٹرب نہ کروں, کسی کو تنگ نہ کروں, وہ مجھے ڈسٹرب نہ کرے, وہ تنگ نہ کرے. لیکن جو اسلامک آئیڈیولوجی والا ہے وہ یہ کہے گا نہیں, دنیا میں بھی کمانا ہے, یہ دیکھنا ہے کس طرح سے کمانا ہے, حلال کا طریقہ کون سا ہے, حرام کا طریقہ کون سا, اور اس کے بعد اس طرح سے کمانا ہے کہ بعد میں جا کے اگر حساب دینا پڑے تو مشکل نہ ہو. لیکن ان دونوں آئیڈیولوجیز کے الگ ہونے کے باوجود دونوں کے ایجوکیشن سسٹم بالکل ایک ہیں. میری بات کی طرف غور کر رہا, ہمارا ایجوکیشن سسٹم کہاں سے آیا؟ ہمارا ایجوکیشن ہم نے بنایا, ہم بیچارے ہیں, ہم اپنی سوئی نہیں بنا سکتے, ایجوکیشن سسٹم بنائیں گے, ہم پیراسائٹ ہیں اور لوگ ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جن آئیڈیولوجیز کی بیسس پہ دنیا کے تعلیمی نظام کو بنایا گیا ہے, ان آئیڈیولوجیز کے بیسس پہ وہ ایجوکیشن سسٹم بہت صحیح ہے اور بہت اچھا ہے. ایک گروپ ہے, اس کا کام ہی چوری کرنا ہے, تو چوری کرنے کے فارمولا جو بنائے گا تو ہم دیکھیں گے اس کے چوری کرنے کے فارمولا اچھے ہیں یا نہیں ہیں. ہم کہیں یار تمہارا فارمولا صحیح ہے, غلط ہے اس سے کام نہیں, لیکن تمہارا فارمولا چوری کرنے کے لیے بہت اچھا ہے. کیا ایک چھوٹا سا فارمولا, کسی ٹوبیکو کو کمپنی والے نے سوچا کہ میرا پروفٹ کم ہو گیا, پروفٹ مارجن کم ہوگی, کیا کریں کہ پروفٹ مارجن بڑھ جائے. پتا نہیں پہلے میں نے آپ کو مثال دی یا نہیں دی, انہوں نے کہا بہت اچھا, اپنی سگریٹ میں سے مثلاً 0.001 mm جو ہے اس کا سائز چھوٹا کر دو, اس نے روز کی مثلا 10 لاکھ سگریٹ بنانی تھی, 0.001 بنایا تو پتہ نہیں کتنی اس کی بچت ہو گئی, اور جب سال بھر کی کیلکولیشن کی تو پتہ چلا لاکھوں ڈالر کا اس کو, آپ کو پتا بھی نہ چلے اور اس کا فائدہ بھی ہونا. کیوں؟ اس کا کام ہی ہے کہ وہ چوری کرنے کا فارمولا بنائے, پیسہ کمانے کا فارمولا بنائے, حلال حرام سے اس کا فالو. ہم جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر کام کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون, اے ایمان والوں کلوا من طیبات ما رزقناکم, جو ہم نے پاک تم کو دیا اس میں سے کھانا, جو پاک نہیں ہے وہ تو اس میں سے تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے. واشکروا للہ, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اس کی عبادت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو, اگر عبادت کا ارادہ نہیں رکھتے تمہاری مرضی جو کرتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو میرا سوال اپنے سے بھی ہے, آپ سے بھی ہے, سوسائٹی سے بھی, کمیونٹی سے بھی ہے, ہر ایک سے, وہ یہ ہے کہ آئیڈیولوجیز دونوں ڈفرینٹ ہیں, دونوں کی پروڈکٹس بالکل ڈفرینٹ آنی چاہیے. ایک وہ کہ جس کے لیے ہر راستے سے کمانا چاہیے, اگر اس کو راستے میں پڑا ہوا $1000 کا پرس مل گیا تو بھی اٹھا لے گا, اور اگر خدا نہ خاصا کوئی عورت مر رہی ہے, کوئی مرد مر رہا ہے, اس کی جیب میں سے پرس نکال لیا اور پھر لے جاتا تھا. جس زمانے میں تقریباً 10-12 سال پہلے, وہاں پر ٹیکسی ڈرائیور اپنے مومن لڑکے بہت تھے, پڑھائی کرتے تھے, رات کو ٹیکسی چلاتے تھے, تو مسئلہ پوچھتے تھے اور نہ رات کو جب فرائیڈے نائٹ, تو سیٹرڈے نائٹ ہم جب جاتے تھے, جاتے ہیں ٹیکسی لے کے, ظاہر ہے کہ نشے میں ہیں ہر طرح کے, مرد بھی عورت بھی, کسی کے سونا لگا ہوا ہے, کسی کے پرس پڑا ہوا ہے, کسی کا کچھ ہے, کیا ہم یہ نکال لیں ان کے, کسی کو پتا بھی نہیں چلے. اب کون سی آئیڈیولوجی والے ہیں ہم؟ اسلام کی آئیڈیولوجی ہے, پھر دنیا حسنا پھر آخرت حسنا, ہماری آئیڈیولوجی کے مطابق ہم اس کا ہاتھ نہیں لگا سکتے, اور وہ آئیڈیولوجی جس کے مطابق نہ دنیا نہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے, بس مزے کرو جہاں سے آئے کما لو. تو جب ان دو آئیڈیولوجیز کی بیسز اتنی ڈفرینٹ ہیں کہ ایک آئیڈیولوجی کے مطابق جب چاہو جہاں چاہو جیسے چاہو بس تمہیں پیسہ ملنا چاہیے, اس کا ایجوکیشن سسٹم یہ ہے جو آج ہمارے پاس ہے, اور ہم جس آئیڈیولوجی کی بیس پہ چل رہے ہیں کہ نہیں, جب تک روزی حلال نہیں ہے, جب تک مال تمہارا نہیں ہے, جب تک تم مطمئن نہیں ہو گئے کہ پاک نہیں, کتنی کنڈیشنز ہیں. اور الحمدللہ آپ لوگ سب خیال بھی کرتے ہیں, یہ تو صرف فضل کے من ذکر تنفع المومنین یاد دلانے والی چیز ہیں, ورنہ کوئی نئی باتیں میں آپ کے سامنے نہیں پیش کرتا ہوں. تو اس آئیڈیولوجی والی کے لیے اگر روپیہ بھی پڑا ہوا ہے تو وہ توزیع مسائل اٹھا کے دیکھے گا کہ یہ لوکتا روپے کا ملا ہے, 5 روپے کا ملا ہے, $500 کا ملا ہے, €2000 کا ملا ہے, اس کا اب میں کیا کروں, شریعت مجھے کیا اصول بتا رہی ہے. لیکن ان دونوں کے ایجوکیشن سسٹم کیا ہیں؟ ایک ہی ہے, میٹرک, انٹر, بی اے, ایم اے, بی کام, بی بی اے, واٹ ایور اٹ از, یا پھر آپ او لیول لے لیں, اے لیول لے لیں. تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ذہن میں آئیڈیولوجی جو ہے وہ اسلام کی ڈال رہے ہیں اور تعلیم سسٹم ڈال رہے ہیں, کون سا, اس کو کیا نام دیں گے ہم, چوروں والا, ایک طرح سے چور, جہاں سے مرضی اٹھا لو کھا لو, ہماری نظر میں تو ایک طرح کی چوری ہوئی نا, تو تم اگر کہیں پیسہ پڑا ہوا اٹھا لو, کوئی مر رہا ہے اس کی جیب سے نکال لو, کہیں جو ہماری نظر میں حرام. ہماری آئیڈیولوجی وہ ہے, ہمارا ایجوکیشن سسٹم یہ, یہ بچہ حلال روزی کھانے کے لیے تیار کیسے ہوگا, یہ بچہ حلال روزی کمانے کے لیے مینٹلی پریپئر کیسے ہوگا, بہت بڑا پرابلم ہے, اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا. لیکن آج اپنے آپ کو نہ دیکھیے, آپ لوگوں کو تو آپ کے والدین نے تربیت کی, علماء نے تربیت کی, الحمدللہ دین کی فکر آپ کے اندر آ گئی, اب جو جنریشن اوپر آ رہی ہے ان کو آپ ایک طرح سے کہتے ہیں کہ روزی حلال کمانی ہے, رزق حلال واجب ہے, رزق حلال عبادت ہے, اور دوسری طرف سے جو ایجوکیشن سسٹم آپ دے رہے ہیں اس میں نہ انسان بنا رہے ہیں, نہ دین سکھا رہے ہیں, اور نہ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ حرام روزی کا اثر کیا ہے, حلال روزی کا اثر کیا ہے. اگر میری بات میں کوئی بھی آپ اپنے اطراف میں رہنے والے, اپنے اطراف میں جاننے والے لڑکے لڑکیوں سے جس وقت پل بڑھ رہے ہیں پوچھ لیجیے, کیا ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ حلال روزی کیا, حرام روزی کیا بتایا جاتا ہے, تو آج ہمیں یہاں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی, اتنے پوائنٹس چیزیں سب ڈسکس کرتے ہیں, یہ تو ہمیں اپنی ایجوکیشن سسٹم میں ڈیولپ کرنا چاہیے. تو ہم اس وقت جو بہت بڑے پرابلم سے گزر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہماری آئیڈیولوجی کو سپورٹ نہیں کرتا ہے اور ہماری آئیڈیولوجی اس ایجوکیشن سسٹم سے کافی حد تک سپورٹ نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنی اولاد کو رزق حلال کی طرف کیسے بھیجیں اور رزق حرام سے کیسے بھیجیں. دیکھیں جب تربیت ہو جاتی ہے رزق حلال کی تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی کسی آفس میں کام کر رہا ہے, ہم امیر انسان کی باتیں سنتے ہیں واہ واہ کرتے ہیں, اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی نہیں کرتے. انشاءاللہ ہم شب قدر میں کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہم ان کی پریکٹیکل لائف کے انسٹنسز بتائیں کہ ہمیں کس طرح سے کریں. چھوٹی سی بات ہے, آپ آفس میں کام کر رہے ہیں, آپ مالک نہیں اس آفس کے, مالک کوئی اور ہے. آپ کو یاد آیا کہ آج گھر میں فلاں کام رہ گیا, آپ نے فون اٹھایا. اب تو خیر موبائل ہیں, پتہ نہیں آفس آج میں موبائل کا استعمال کرنا شرم جائز ہے یا نہیں, یہ بھی فتویٰ چیک کرنا پڑے گا. جیسے کہ میں نے تو اپنا 9 to 5, میری تو آفس میں جو پرسنل یوز کر رہا ہوں اسے کہتا ہوں میرا تو ٹائم نہیں ہے, تو امام زمانے کا ٹائم تم سوچ لو اس سے کہ میں تو تم کو جس چیز میں تنخواہ دے رہا ہوں. دیکھیں اگر آئیڈیولوجی یہ ہے کہ اب یہ ٹائم میں نے کسی اور کو دے دیا ہے 9 to 5, تو اب 9 to 5 میں میں اپنے گھر فون کروں آفس کے فون سے شرم جائز ہے یا نہیں؟ کتنی چھوٹی چیز ہے. 9 to 5 کا ٹائم ہے تو آیا میں اس ٹائم میں نماز پڑھنے کا حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ کانٹریکٹ سائن کرتے وقت میں نے اسے پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا تھا؟ خاموخا نہیں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے لیے رزق کمانے میں 70 ثواب لکھے جاتے ہیں جبکہ عبادت میں 70 ثواب لکھے جاتے ہیں. کیوں؟ جیسے کہ جب انسان رزق حلال کماتا ہے تو اس کے بدن میں اس کا اثر ہوتا ہے. اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں, لیکن پہلے یہ تھنکنگ تو نکال لوں ذہن سے کہ اگر اسلامک آئیڈیولوجی ہے تو اسلامک آئیڈیولوجی بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالے گی کہ جو ٹائم تم نے کانٹریکٹ میں دے دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عجیب ہے, قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ کے انسان تعجب کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا کلیئرلی کہتا ہے اے ایمان والوں جو تم نے وعدہ کیا اس کا وفا کرو, جو تم نے کانٹریکٹ سائن کیا اس کو پورا کرو. علماء سے پوچھا گیا کہ ہم نے چیک سائن کر دیے, ڈیٹ لگا دی اس کے اوپر, لیکن ہمیں پتا تھا اس دن چیک میں بینک میں پیسے نہیں ہوں گے, وہ چیک باؤنس ہوگا, 2 دن بعد آئے گا تب تک پیسے آ جائیں گے, شرم جائز ہے کہ حرام ہے؟ کہا کیوں؟ تم نے وعدہ کیا اس ڈیٹ کو یہ چیک کیش ہو جائے گا. تو میں نے وعدہ نہیں کیا. کہا تم وعدہ سے زبان سے نہیں کہتے, کانٹریکٹ تم پین سے لکھتے. تو جس دین میں 9 to 5 اگر آپ آفس میں ہیں تو آپ آفس کے وقت میں کسی اور کام کو انجام نہیں دے سکتے ہیں, آفس کی چیز کو مالک کی اجازت کے بغیر نہیں استعمال کر سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس دین کی تعلیمی نظام کو ہم نافذ نہیں کرتے, تعلیمی نظام اس چیز کا نافذ کرتے ہیں جس میں ہم یہ سوچیں کہ کمایا کیسے جائے, طریقہ جو بھی ہو. نتیجہ کیا ہے کہ ہماری قوم, ہمارے بچے, ہمارے نوجوان جو اب تقریباً پریکٹیکل لائف میں آئے ہیں کانفلکٹ کا شکار ہوں. یہ تو انقلاب اسلام ایران کی برکت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ذریعے دین کی فکر کو ایک دم سے زندہ کر دیا. وہ دین جو 50 سال 100 سال پرانا چلا گیا تھا, آپ سوچیں اگر انقلاب اسلامی ایران نہ آتا, علماء خدمت نہ کرتے, دین کی آواز نہ اٹھتی, ہم میں سے بہت سے لوگ, حتی میں اپنی بات کرتا ہوں, آج جو آپ کے سامنے اتنا متقی پرہیزگار پتہ نہیں کیا کیا بن کے پھرتا ہوں, اگر میری اس لائف کو دیکھیں تو آپ تعجب کریں گے, اصل مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا, دین کی روشنی آئی, ہم نے کوشش کی اس کو اٹھانے. تو ہمیں اس بات کی طرف دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو قلو من طیبات ما رزقناکم, تمہاری آئیڈیولوجی یہ ہے کہ تم مجھ پہ ایمان لے آؤ, یا الذین آمنوا قلو من ما رزقناکم, جو طیبات ہم نے تم کو دیے من طیبات ما رزقناکم اس میں سے کھاؤ, اور پھر وشکر للہ, جب تم کھا لو تو اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن یہ سب اس وقت ہے جب تم اس کی عبادت کا ارادہ, اس کی بندگی کا ارادہ کرتے ہو. انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید میں عبد کا کانسیپٹ, کہ عبد کیا ہے, اور عبد کا کانسیپٹ اگر ہمارے لیے کلیئر ہو جائے تو ہم بہت اچھے بندے بن بھی سکتے ہیں. جیسے کہ ہم بندہ بننا چاہتے تو ہیں لیکن ہمیں راستہ صحیح طرح سے کلیئر پتا نہیں. تو دوسری طرف سے ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کتاب میں نازل کرتا ہے اس کو چھپاتے ہیں. حلال حرام کا بتاؤں گا تو لوگ آنا بند کر دیں گے, واجبات بتاؤں گا تو لوگ کہیں گے ایسی محفل میں جا کے کیا فائدہ. کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں, حق کی باتوں کو چھپاتے ہیں. یہ کون ہیں؟ وہ یشترون بھی ثمنا قلیلا, اور لوگوں کی خوشی کے ذریعے پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو کمانے کا ایک طریقہ ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو یا تین جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کما نہیں رہے بلکہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. مثال آیت آگے کیا کہتی ہے؟ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہ نہیں کھاتے مگر کیا کھاتے ہیں؟ کھا تو ویسے ٹیسٹی ٹیسٹی چیزیں رہیں جو بھی آپ افطار میں کھا کے آئے ہوں گے, لیکن اصل میں یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیسٹی کھا رہے ہیں, یہ در حقیقت کیا کر رہے ہیں؟ آگ کھا رہے ہیں. یہ تمثیل ہے کہ آپ ایک مانوی چیز کو, نان مٹیریل چیز کو مٹیریل شکل میں پیش کرتے ہیں. جیسے کہ وہ واقعہ مشہور ہے, ایک درود پڑھنے عرض کرتا ہوں. رسول اکرم نے حکم فرمایا تھا کہ آج سب روزہ رکھیں گے. ظاہر ہے ماہ رمضان نہیں تھا تبھی حکم دیا, ماہ رمضان ہوتا تو حکم کی ضرورت نہیں تھی, یا اس وقت ماہ رمضان جو روزے واجب نہیں ہوں گے, کہا آج سب روزہ رکھیں گے, اور جو بھی افطار کرے گا اس افطار سے پہلے مجھ سے اجازت لے گا. آتے گئے آتے گئے ایک خاتون آئی, ایسے افطار کر کے نے روزہ ہی نہیں رکھا تھا, اس میں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں, روزہ نہیں رکھا کیسے؟ میں نے روزہ رکھا کہ روزہ نہیں رکھا, تو میں نے روزہ رکھا تو جب رسول جو تھوڑی بہت رسول کا ٹیسٹ لاؤ, ٹیسٹ لائے گیا کہ طے کرو. اس نے الٹی کی, کیسے کی مجھے نہیں معلوم, الٹی کی تو گوشت کے ایسے ٹکڑے ملے جیسے لنچ پہ کھایا اس نے. اگر لنچ پہ آپ ایک پورا وہ کھا لیں اسٹیک کھا لیں اور شام کو نعوذ باللہ الٹی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تعجب کرنے لگی, میں تو شہر کے بعد سے کچھ نہیں کھایا, یہ کیا ہوا؟ کہا تو نے کھانا نہیں کھایا, تو نے روزے کی حالت میں غیبت کی, وہ غیبت جو ہے وہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے, یہ تیرے پیٹ میں مردہ بھائی کا گوشت آ گیا. تو یہ جو یہاں پر مثال آتی ہے کہ تم نہیں کھاتے مگر فی بطونہم نارا, یہ تم آگ کھا رہے ہو, ظاہر تو ٹیسٹی ٹیسٹی چیزیں کھا رہے ہو لیکن در حقیقت کیا کھا رہے ہو؟ تم آگ کھا رہے ہو اپنے پیٹ میں, اور تمہارے حشر کیا ہوگا؟ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تم سے بات نہیں کرے گا. جو اللہ تعالیٰ کی بات کو چھپاتا ہے, حق بات کو کہنے سے روکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے بات نہیں کرے گا. بلا جو ذکیم, ان کے اعمال کو بھی تسکیہ نہیں کرے گا, پاک نہیں کرے گا. بولوں عذاب علیم, یہ عذاب علیم والے. یہ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک دوسرے کے اعمال جو ہے باطل سے مت کھا لو. کیسے؟ ڈیل میں نے کی, وعدہ کیا میں بہترین مال پہ پہنچاؤں گا, اس کے بعد کیا کیا میں نے؟ مال میں ملاوٹ کر دی. ہماری قوم اتنی پیچھے کیسے رہ گئی؟ پورے کے پورے شپمنٹس وہاں پر پہنچی ہیں, پتہ چلا کہ وہ آدھی بوری جو ہے وہ فلاں چیز کی, آدھی بوری فلاں چیز کی, نیچے کچھ ہے اوپر کچھ ہے. یہ کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ بلا تاکل اموالکم کو بینکم بالباطل, اگر تم نے وعدہ کر دیا ہے وفا کرنا ہے, اور وفا یہ کہ جو کانٹریکٹ میں سائن کیا تم اس کو دو گے, اگر نہیں دیا تم نے حرام کیا. یہ آئیڈیولوجی بیسڈ ہماری دینی تعلیم ہے, اگر اس آئیڈیولوجی بیس پر ہم آگے بڑھیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر سیکولر تعلیم کے مطابق آگے بڑھیں گے, جیسے کہ آغا خان بورڈ کے مطابق ہمارے بچے آگے بڑھیں گے, قوم کو بھی فکر نہیں, ہم بھی کتنی محنت کریں, ہم نے بھی چھوڑ دیا, جائیں گے قوم کے بچے آغا خانی ہو جائیں گے. جب واپس 50 ایئرس پہلے 60 ایئرس پہلے آغا خانی ریس نہ چلے ہوئے تھے, 20 ایئرس میں واپس آغا خانی ہو جائیں گے, دیکھا جائے گا کیا ہوگا. لیکن جو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے تو کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں تم اپنے آپس میں حرام مال مت کھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تم جب حرام مال کھاتے ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارا کوئی عمل قبول نہیں. جہاں حلال کمانے کے بارے میں اتنی زیادہ حدیثیں ہیں کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال, رسول اکرم نے جناب سلمان سے فرمایا تھا کہ انہوں نے جناب سلمان نے رسول اکرم سے پوچھا, رسول اکرم اتنے عمل بتائیں, سب سے ٹاپ کا عمل بتا دیں. رسول اکرم کے ساتھ یہ چیز تھی, جب بھی کوئی آتا تھا شارٹ پوچھتا تھا, ذرا شارٹ میں بتا دیں اتنے عمل آپ نے بتائیں, سب سے اچھا اور بہترین عمل کون سا ہے ٹاپ لیول کا, ایل عمل ایل اعمال افضل اعمالوں میں سے کون سا عمل جو ہے وہ افضل؟ قال الایمان باللہ, ظاہر سب سے اچھا عمل ہے, وہ خبز بحلال, اور حلال روٹی کھانا. یعنی دو چیزیں اگر آپ نے کر لی تو یہ سب سے افضل ہے کہ اللہ پر ایمان لے اور حلال روٹی کھاؤ. اگر تم نے حلال روٹی کھا لی خبزن بے حلال تو تم نے بہت اچھا کام کر لیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کتنی ہمارے پاس حدیثیں ہیں. من بات رسول کا فرماتے من بات کالن من طلب الحلال بات مغفورا لہ, جو پورا دن حلال روزی کمانے کی محنت کرتے ہوئے رات کو آ کے سو جائے, حلال روزی کمائے اور رات کو آ کے سو جائے, تو وہ یہ شخص ایسا شخص ہے جس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے دن کے گناہ معاف کر دی. یعنی حلال روزی کمانے والے کے لیے کوئی 70 سال کی عبادت کا حساب لکھا ہوا ہے کہ جو حلال روزی کماتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ قال رسول اللہ العبادت 70 جزءً, عبادت 70 جزء ہیں, وافضلها جزءا لطلب الحلال, سب سے بہتر. نماز نہیں کہا, روزہ نہیں کہا, کیوں نہیں کہا, کیوں کہا؟ جو افضل جو ہے عبادت جو ہے 70 مرحلے رکھتی ہے, درجے رکھتی ہے, اور اس میں سب سے ٹاپ درجہ ہے اور اس کے حلال کا. نماز کا نہیں کہا, روزے کا نہیں کہا, حج کا نہیں کہا, یہ جو واجبات ہیں نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حرام کھایا تو حرام کا اثر انسان کے پیٹ پر ہی نہیں ہے بلکہ حرام کا اثر انسان کی روح پر ہے. پہلا اثر یہ ہے کہ وہ حرام انسان کے پاس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے. حرام دو طرح کے, ایک وہ جو نجس ہے, ایک وہ جو کسی کا آپ نے مال لوٹ لیا, ان دونوں کو ہم حرام کہتے ہیں. اگر نجس ہے اس کا اثر اپنی جگہ پر ہے, کوئی اثر تھا تبھی تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا نا, اگر اثر نہیں ہوتا تو کیوں منع کرتا؟ جب ہم باہر کی چیزیں کھاتے ہیں کانٹینٹس دیکھے بغیر ہمیں پتہ نہیں چلتا, اور نجس چیز جب ہمارے بدن میں چلی جاتی ہے اثر تو کرے گی. کبھی آپ سوچیں گا مثلا کوئی مومن بڑا متقی پرہیزگار غلطی سے زہر کھا لے تو زہر کہے گا نہیں متقی پرہیزگار ہے اس سے میں اثر نہیں کرتا, ایسا ممکن ہے؟ امکان نہیں رکھتا ہے. اگر آپ نے زہر, کسی نے زہر کھا لیا تو زہر اثر کرے گا, اسی طرح سے نجس کھا لیا نجس اثر کرے گا اور اثر کیے بغیر نہیں چھوڑے گا. اسی لیے کہا گیا کہ لوگوں جس طرح سے تم اپنی اور بہت سی چیزوں کی فکر کرتے ہو اپنے کھانے کی فکر کرو, ایسا نہ ہو اس میں نجس چیز شامل ہو جائے. ہمارے لیے تو پھر بھی بہت آسانی ہے کہ ہم مسلمان شہر میں رہتے ہیں, مسلمان علاقوں میں رہتے ہیں, ہمیں اصل سپر مارکیٹ میں جا کے لوکل پروڈکٹ ہے تو اصل دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جیسے کہ حکم آیا ہے کہ اگر تم مسلمان ملک یا مسلمان شہر یا مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہو اور ان سے چیز خریدتے ہو اور تمہیں اندازہ ہے کہ یہ پاک نجس حلال حرام کا خیال کرتے ہوں گے, تم اس میں دیکھنے کی ضرورت نہیں, چھوٹ دے دی ہم. لیکن جو غیر مسلمان ملک میں رہتے ہیں واقعا وہاں پر ایمان کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن واجب ہے. اور اسی لیے ہم ڈرتے اس بات سے ہیں کہ ان ملکوں میں جو رہتے ہیں آج وہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو نجس و پاک کی چیزوں سے بچاتے ہیں, کل جب ان کے بچے بڑے ہوں گے اور خدا نخواستہ ایمان میں کمزور ہوں گے تو پھر ان کی اولاد اور ان کی نسلوں کا کیا ہوگا اس کا ہمیں نہیں معلوم ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہی فرماتا ہے کہ اے رسول جان لو. جی میں قال رسول اللہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل الحلال قام علی رأسہ ملک یستغفر له حتی یفرغ من اکلہ. جو حلال کھانا کھاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ایک ملائکہ ایک فرشتے کو اس کے اوپر مسلط کرتا ہے, اس کے پاس کھڑا کر دیتا ہے, اور جب تک وہ حلال کھا رہا ہوتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے استغفار کر رہا ہوتا ہے کہ حلال کھا رہا ہے میں اس کے لیے استغفار. اور اگر وقال رسول نے فرمایا اذا وقعت اللقمۃ من حرام فی جوف العبد لعنہ کل ملک فی السماوات والارض, کہ اگر کسی شخص کے پیٹ میں حرام کا لقمہ داخل ہو جائے تو تو اس پر لعنت کرتے ہیں کل ملکن فی السماوات والارض، جو بھی آسمان کے فرشتے جو بھی زمین کے فرشتے سب مل کے لعنت کرتے ہیں. وما دامت اللقمت فی جوفہ لا ينظر اللہ الیہ، جب تک وہ حرام لقمہ اس کے بدن پر اثر کرتا جائے گا اور کرتا رہے گا، اللہ سبحانہ وتعالی اپنی نظر کرم اس پر نہیں کرے گا. ومن اکل اللقمت من الحرام فقد باء بغضب من اللہ، جس نے حرام کو لقمہ کھایا اس نے اللہ کے غضب کو خرید لیا. اگر اس نے توبہ کر لی، میں کہوں گا توبہ کی توفیق ملے تو اللہ بھی اس کو معاف کر لے گا. وَإِن مَاتَ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ، اگر یہی حدیث ہو تو ہماری آج کی گفتگو کمپلیٹ ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اگر اس نے توبہ نہیں کی تو خدا نخواستہ جہنم کی طرف بھیج جائے گا، بیک دیا جائے گا. ایک اور حدیث فرماتے ہیں، یہ سب بحر الانوار کی ولیوم 63 پیج 315 میں حدیثیں، تقریباً 60 حدیثیں، ظاہر میں سب بیان نہیں کر سکتے اس لیے کہ مجھے اور نقطے بھی بیان کرنے. رسول اکرم فرماتے ہیں، قال من اکل لقمت حرام، جس نے حرام کا لقمہ کھایا، لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن اور رات، 40 دنوں کی یا راتوں کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. ولم تستجب له دعوۃ 40 صباحا، اور 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. وکل لحم ینبت الحرام فالنار اولی به، اور ہر وہ لقمہ جس سے حرام کا گوشت اس کے بدن میں آئے تو اس کو آگ سے جلایا جائے گا. اور جان لو کہ حتیٰ ایک لقمہ بھی تمہارے بدن میں گوشت پر اثر رکھتا ہے. حرام آگ ہے، حرام وہ زہر ہے کہ جس کی وجہ سے، حرام کا پہلا اثر میں نے کیا بتایا، سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ عبادت کی لذت مزہ ہی نہیں آتا. آپ نماز پڑھنا ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں ایسے رکھیں جیسے ٹائم پاس کر رہے ہیں، آپ حج پہ جا رہے ہیں ایسے جا رہے ہیں جیسے پکنک پہ جا رہے ہیں، یعنی عبادت کی لذت ہی نہیں. بیمار ہے نا، بار بار عرض کرتا ہوں، جیسے بدن بیمار ہوتا ہے تو انسان کھانے پینے میں، آپ بہترین جگہ پہ اس کو گھومنے بھی لے جائیں بولے گا ہاں اچھی جگہ ہے، مزہ نہیں آ رہی. اور اگر ایک صحت مند انسان ہے، اگر ذرا سا دریا کنارے پہ لے جائیں گے اس کو مزہ آ جائے گا. اسی طرح سے اگر حرام کھایا ہے اس کا اثر ہے تو اب وہ عبادت کرتا رہے، ظاہر واجبات ایک انجام دینے، لیکن اس کا اثر جو ہے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ وہ عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. دوسرا اثر کیا ہے حرام کا؟ دوسرا اثر یہ ہے کہ حرام کام کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. عجیب ہے، جیسے حرام بدن میں گیا حرام کام کی طرف لذت لینا شروع کر دیتا. میں نے وہ واقعہ 3 رات پہلے بتایا تھا کہ عالم دین کو موت کی سزا ہوئی تو اس کے بیٹے نے تالی بجائی تھی، یاد ہے واقعہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک ایسی عورت سے دودھ پیا تھا جو ناصبہ تھی، ناصبی تھی، جو امیر المومنین علیہ السلام کو برا بلا کہتی. کیا اثر رہا ہوگا اس ماں کا، اس عورت کے دودھ کا؟ ورنہ دودھ دودھ ہے، گائے کا پیئیں، بھینس کا پیئیں، ڈبے کا پیئیں، عورت کا پیئیں، لیکن یہاں پتہ کہ ذرا سا بھی حرام یا ناصبی ہونے کی وجہ سے اس کا دودھ پیٹ میں گیا، اس کا اثر روح میں ہے. تو حرام کاموں کی طرف توجہ شروع ہو جاتی ہے اور انسان حلال سے زیادہ حرام میں لذت حاصل کرنا شروع کر دیتا. ٹیلی ویژن چل رہا ہے، مووی آ رہی ہے، ڈانس ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، پرواہ نہیں، خطرہ ہے، یہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. یہ کیوں ایسا ہے کہ حرام چیز ہو رہی ہے؟ بچے بھی اطراف میں ہوں نہ ہوں ایک الگ بات ہے، دیکھ رہے ہیں، پرواہ نہیں، ہو رہا ہے ہو رہا ہے، کا مطلب ہے حرام پیٹ میں گئے. لیکن حرام کا اثر کہاں پر ہے کہ عصر عصر امام حسین علیہ السلام جب تشریف لے گئے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لڑائی سے پہلے امام علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تھی، اور نصیحت کرتے 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 ایک وقت آئے کہ انہوں نے پتھر مارا اور امام علیہ السلام کے سر پر پتھر لگا، خون نکلنے لگا، فوراً واپس آئے، جناب زینب نے اس خون کو صاف کیا، بھیا یہ کیا ہوا؟ کہ میں نے نصیحت کر رہا تھا، نصیحت ان پہ اثر نہیں کر رہی. بھیا آپ تو نواسے رسول ہیں اور آپ کی تو اتنی عظمت ہے، آپ کی بات میں اتنا اثر ہے. کہاں، لیکن افسوس ان کے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں. یعنی حرام سے اگر کوئی پیٹ بھرا ہے تو وہ اب مولوی، عالم، قرآن سب اپنی جگہ پر، اگر نواز رسول بھی نصیحت کرے تو وہ نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. اور اس کے بعد قتل کرنے والا جو ہے وہ کہتا ہے گواہ رہنا, میرے ساتھ نے کیا کہا تھا, گواہ رہنا کہ میں نے سب سے پہلا تیر حسین کی طرف پھینکا تھا, یعنی میرے لیے افتخار. حرام پیٹ میں گیا اس کا اثر آیا. اور تیسری چیز یہ انسان کی قساوت قلب, یہ ایک پورا ٹاپک ہے جس پہ کبھی اور ڈسکشن ہوگی. تو قساوت قلب کیا ہے کہ حرام کا کنزمپشن اس بات کا باعث بنتا ہے کہ انسان کا دل قسی القلب ہو جائے. قسی القلب کیا ہے؟ ایک انسان ایسی حالت میں آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو کسی پہ رحم نہیں آتا. اور اس کے الگ الگ لیول ہیں. ایک انسان تڑپ بھی رہا ہے, اس کو شوٹ کرتا ہے, دو گولیاں اور بھی مار دے کر مر جائے. یہ کیا ہے؟ پتھر دل والا. خاص کر جو شراب اور سور کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, اللہ نہ کرے کہ ہماری سوسائٹی میں شراب کا استعمال ہو, لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ شراب کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. یہ شراب کا ایک گھونٹ انسان کو ایمان سے لے جا سکتا ہے, ایک گھونٹ شراب کا انسان کو ایمان سے خارج کر سکتا ہے. اس لیے کہ آہستہ آہستہ اس کا دل پتھر والا ہو جاتا ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے پرواہ نہیں ہوتی حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اچھا کیا ہے, غیرت ختم ہو جاتی سور کے گوشت کا بھی. تو قساوت قلب یعنی انسان کسی پہ رحم کرنے کی خواہش نہیں کرتا, سوچتا بس میری دنیا ہے, میرے مزے ہیں, میری عیاشی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے جب ہم کھانا کھائیں, جب ہم کھانے پہ بیٹھیں, تو پہلے کوشش کریں کہ اس کے کنٹینٹس کے بارے میں شیور ہو جائیں, نجس ہیں یا پاک. ایک ہی ڈیوٹی ہماری, یہ تو نجس کا اثر ہوگا. دوسری چیز یہ واقعہ سناتا جب میں درود پڑھ دیں, ظاہراً علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے. بہرحال علامہ حلی کا نام وہاں پر آیا ہے کہ علامہ حلی کی والدہ اور والدہ والدہ نے ان کو شروع سے صرف پاک اور طاہر غذا کھلائی. تو جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے, 10-12 سال کے ہوئے اور علم دین میں آئے آگے, کچھ عرصے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ وعظ و معاوضہ کیجئے اور مجلس پڑھی جائے گا, ہمیں تقریر کرنے کے لیے کہا جاتا. تو ان کو جب بٹھایا گیا, جو ان کو لے گیا تھا, جو ان کا ماموں تھا یا چچا تھا, بٹھایا تو وہ گھبرا کے نیچے آئے. تو پوچھا کیا ہوا, کہ میں کس سے بات کروں, پتہ نہیں چل رہا. میں نے پھر ایک سیکنڈ ٹائم بھیجوایا تو پھر اسی طرح سے. تو پوچھا کیا ہوا, کہا جب میں بیٹھتا ہوں تو مجھے کہیں حیوان نظر کسی طرح کے آتے ہیں, کہیں کسی طرح کے حیوان نظر آتے ہیں. یعنی وہ پاک غذا کا اثر اتنا ہو گیا کہ وہ انسانوں کو پہچانتے تھے کہ یہ حیوان صفت ہے یا انسان صفت ہے. مطلب اتنے حیوان صفت بیٹھے ہیں کہ میں پہچان نہیں سکتا تھا. اگر واقعہ یاد ہو تو چوتھے امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تھا, اللہ صلی اللہ محمد والے محمد. آج کے زمانے میں بڑے حاجی موجود تھے, ایک امام سے کہہ رہا تھا کتنے حاجی ہیں. امام نے فرمایا کتنے کم حاجی ہیں اور کتنے حجیج ہیں, حجیج بہت کم ہیں. امام کیا کہہ رہے ہیں ہم, اتنے حاجی ہیں. کہا دیکھو یہ دو انگلیوں. جب دو انگلیوں کے درمیان میں دکھایا تو اس نے دیکھا کہ اکثر جو ہے وہ حیوان چل رہے ہیں. کہا امام یہ کیا, کہ یہ انسان اپنے اخلاق کی صورت میں اصل نظر آتا ہے. کبھی وہ کتے کی کردار, کبھی کتے کی صفت میں ہوتا ہے, کبھی وہ سور کی صفت میں ہوتا ہے, کبھی وہ کسی اور صفت میں ہوتا ہے. اور جو اس کا اصل اخلاق ہوتا ہے پاک اور صاف غذا کھانے والا. حتی علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بہت حرم جاتے تھے, فوراً باہر آ جاتے تھے. کیوں؟ میں بس بول نہیں سکتا. پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگوں کو ان کی اصلی شکل میں دیکھتے, جب دیکھتے تو زری کے اطراف میں ایسے لوگ موجود. اس لیے کہ جو ربا کھا رہا ہے, ہم ربا کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب بینک میں ربا ہے یا نہیں, اس کو چھوڑ دیجیے, ڈسکشن نہیں کرتے, وہ کبھی اور پوچھ لیجیے گا. لیکن وہ لوگ جو قرض دیتے ہیں کہتے ہیں اتنا, میں جانتا ہوں ہماری کمیونٹی کے لوگ قرض دیتے ہیں, بولتے اتنا فصول مل لوں گا تم سے, تو کہتے ہیں کہ حرام ہے, گناہ ہے. تمہاری محرم کے ساتھ خانہ کعبہ میں زنا جتنا گناہ ہے. تو مولانا اور کیا کریں, ہمارے پاس راستہ ہی نہیں ہے. یعنی حرام کھانے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ربا نہیں کھا رہے ہو بلکہ اپنے پیٹ میں نجس ڈال رہے ہو. ربا کا اثر اتنا منفی ہے کہ انسان اس کو سوچ نہیں سکتا ہے, لیکن اس پہ سب گفتگو نہیں کرنا. کیوں؟ اب نجس کی عادت ہو گئی نا, تو نجس پہ نجس, نجس پہ نجس, حرام پہ حرام, اور نتیجہ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ لگ جاتا ہے. جب ٹیسٹ لگ جائے تو پھر انسان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. نمبر ایک, کسی کا مال غصب مت کریں. خدا نے خواستہ اگر غش کیا ہے اس کو فوراً واپس کریں, اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد ہر چیز معاف ہو سکتی ہے. اگر کسی کا حق کھا لیا ہے وہ واپس نہیں دیا ہے تو وہ معاف نہیں کیا جائے گا. دوسرا کسی کو دھوکہ نہ دیں. الحمدللہ مجھے امید ہے کہ ہماری محفل میں آنے والے نہیں دھوکہ دیتے ہوں گے, لیکن اگر ہو سکتا ہے ویڈیو آگے چل کے کوئی دیکھے کوئی سنے سمجھے تو کم از کم ان کو میں نصیحت کروں گا, خدا کے واسطے دھوکہ مت دیجئے. دھوکہ دینے سے انسان کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی. پورا ایک چیپٹر ہے فقہ میں غرور کا چیپٹر, جو ہم کہتے ہیں مغرور ہو گیا, وہ درحقیقت مغرور سے مطلب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا نہیں. مغرور عربی میں دھوکا دینے والے کو, جو مغرور ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہوتا ہے, تو جو مغرور ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے. اور جب انسان کسی کو خدا نہ خواستہ دھوکا دیتا ہے تو سامنے والے کو تو ہو سکتا ہے پتہ نہ چلے, لیکن یہ جس نے اس دھوکے سے کمایا ہے اس کے بارے میں بڑی عجیب ملاوٹ کے بارے میں ہے, کم وزن کے بارے میں قرآن مجید میں ویل للمتففین, برائی ان لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں, کہ جب لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. ایک صاحب تھے, خدا رحمت کرے, واقعا جس دن سے اس نے مجھے بتایا اس دن سے میرے دل میں اس کے لیے دعا نکلتی ہے, اب تو اللہ کی رحمت میں چلے گئے. اللہ کہا کہ ہم کپڑے کی انڈسٹری, ہماری زمانے کے تو ہم کپڑے کے بارے میں اتنا احتیاط کرتے کہ جن علاقوں میں کپڑا کھینچ کے چھوٹا ہو جاتا ہے ہم زیادہ تھان میں ڈال کے بیچ. انہوں نے کہا زیادہ سے مطلب کہہ رہے پر تھان, کبھی کبھار ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گز ہم زیادہ ڈال دیتے. میں نے کہا ہزار تھان میں ہزار گز بارہ. کہنے مولانا ہم نے اس کی برکت دیکھی کہ ہم نے جب بھی زیادہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمارے کان میں کم نہیں کی. ایک اور ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ ہماری شوگر انڈسٹری تھی تو جن علاقوں میں چینی جب پہنچتی تھی اور موئسچر ایکسیپٹ کرتے, کہ بات بہت چھوٹی ہے لیکن حلال اور حرام کا جس کو خیال ہو اور جو اہل بیت علیہ السلام کی آئیڈیالوجی کو مانتا ہو وہ یہاں پر بھی خیال کرے گا کہ آفس کی پینسل ہے تو آفس کی پینسل اپنے پرائیویٹ کام کے لیے استعمال نہیں کرے گا. تو جہاں چھوٹے چیز کا احتیاط ہے وہاں پر بڑی چیز کا احتیاط ہے, کہ جب ایسے علاقوں میں چینی جاتی ہے جہاں پر وزن کم ہو جاتا ہے بوری کا, ہم نے تو جب نکالا بالکل صحیح وزن نکالا, تو آرڈرز ہیں ان علاقوں میں کیونکہ چینی پہنچتی ہے اس کے موئسچر کم ہو جاتا ہے اور وزن کم ہو جاتا ہے, اس لیے اس میں زیادہ ڈالا جائے تاکہ وہاں پر جا کر جب وزن کیا جائے تو کم نہ ہو. کبھی بھی ہماری زندگی میں برکت, یاد رکھیے گا جب بھی آپ حلال کمانے کی کوشش کریں گے برکت کبھی بھی جائے گی نہیں, برکت آئے گی. تو یہ چیز اپنے خیال کیجیے, نہ ربا نہ دھوکہ نہ کم وزنی. مال یتیم کا کھانا, قرآن مجید کی آیت ہے, اتنا ٹائم نہیں کہ میں آیت کو آپ ڈیٹیل بتاؤں, کہ وہ لوگ جو کیا امبال یتیم کھاتے ہیں, لا یاکلون الا فی بطونہم نارا, یہ نہیں کھاتے مگر اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, حدیث ہیں واقعہ, کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت سے نوازا ہے کہ آپ کسی یتیم کی پرورش کر رہے ہیں تو اس کے مال میں پائی پائی کا حساب رکھیے گا, اور اگر ذرہ برابر بھی کوتاہی کی تو یہ نیکی جو ہے عذاب میں تبدیل ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ یتیم کا مال کسی نے کھایا تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس یتیم کے مال کے کھانے کا اثر یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہے گی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ گناہ کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. اس لیے یتیم وہ ہے کہ جو اپنا تو خیال کر نہیں سکتا, اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا پڑے گا. ایک چیز جس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی اور وہ ہے وراثت کی تقسیم, اور یہ اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے, خاص کر ہماری بہنوں پر اس معاملے میں بعض مرتبہ زیادتی ہوتی ہے, اور میں اس بات کو بہت کھل کے کہوں گا کہ یا تو ہم پہلے سے اپنا وصیت نامہ لکھیں, مال تقسیم کریں, اللہ کے نام پہ دے دیں جس جس کا حق ہے تاکہ بعد میں جھگڑا ہی نہ ہو, خوش قسمت ہے وہ شخص. لیکن اگر ہم پہلے سے تقسیم نہیں کرتے ہیں تو کم از کم وصیت نامے میں چیزوں کو کلیئر کر دیں کہ دیکھیں یہ اس کا اتنا حق ہے, یہ اس کا اتنا حق ہے, یا لکھ دیں کہ فقہ جعفری کے اسے, اور جب انتقال ہو جائے شخص کا تو وراثت کے مال کو صحیح طرح سے تقسیم کیجیے. اگر ذرہ برابر بھی کسی مظلوم کا مال آپ کے مال کے ساتھ رہ گیا اس مال میں برکت نہیں ہوگی, وہ جو غلط مال آپ نے اٹھا لیا ہے وہ آپ کے پاک مال کو نجس کر دے گا. کیسے ہوتا ہے ایسا, یہ اگر پانی کا گلاس یہاں پڑا ہو بالکل پاک پانی میں تو پی بھی رہا ہوں اسے, باقی اگر اس میں میں نے ایک ڈراپ خون ڈال دیا, ایک ڈراپ بھی نہیں ڈالا, یہ پین کا ٹپ ہے خون میں لگایا اور اس میں ڈال دیا, یہ پانی کیا ہو گیا, اتنا پانی تھا نہیں, ایک ڈراپ نجس نے اس پورے پانی کو نجس کر دیا اور اب ہم نہیں پی سکتے. یہی حال ہوتا ہے جب ہم حرام مال اپنے حلال مال کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حرام مال کا اثر مال پہ آتا ہے اور اس حرام کام کا اثر میرے دل پر آتا ہے اور آہستہ آہستہ دل میں قساوت قلب پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر میرا دیکھیں دنیا کی زندگی کتنے دن کی ہے, زیادہ تر کیا بھوکے مریں گے, زیادہ تر فاقے میں مریں گے, لیکن یہ پھر بھی مزے کی بات ہے اس کے مقابلے میں کہ ہم کسی کا مال کھائیں. اور ان ربک لبالمرصاد, قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا, پہلے عرض کر چکا ہوں پھر عرض کرتا ہوں, اور آخر میں جب وہ خوش خوش جنت کی طرف جا رہا ہوگا, آخر میں کوئی اس کا دامن پکڑ لے گا, جیسے کہ تم میرا دامن کیوں پکڑ رہے ہو, میں تو اللہ تعالیٰ نے میرا حساب کتاب صاف ہو گیا, میں جنت جا رہا ہوں. نہیں, ایسے آسانی سے نہیں جا سکتے. کیوں؟ میرا حق تمہارے پر باقی, غیبت کی تھی تہمت لگائی تھی, مال میرا تمہارے پاس. اب انسان کے پاس وہاں پر مال تو ہے نہیں, نتیجہ کیا ہے کہ جو اس کی اچھائیاں ہیں وہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئی. اگر اکول ہو گیا اکول ہو گیا, نہیں اکول ہو, جس کی برائی ہے اس شخص کی, وہ اچھا آدمی کے اعمال میں جانا شروع ہو جائے گی. وہ شخص جو خوشی خوشی جنت کی طرف جا رہا تھا, ایک دم سے پلٹ کے دیکھا گا کہ اس کے اچھے اعمال ختم ہو گئے اور برے اعمال زیادہ ہو گئے, اور وہ جنت کے بجائے اللہ جانتا ہے کسی طرح جائے گا. اور دو پوائنٹس اور عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی قرض لیتا ہے تو خدا کے واسطے قرض کو ٹائم پر لوٹائے, واجب ہے. قرض الحسنہ کی بحث جو ہم کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ جب آپ قرض حسنہ لیتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرض لے لیا آپ جب چاہیں لوٹائیں, نہیں. قرض کا مطلب ہے کہ جو ڈیٹ فکس ہوئی ہے اس پہ آپ کو لوٹانا ہے. اگر آپ نے اس ڈیٹ پہ نہیں لوٹایا, دیکھیں فتویٰ عجیب ہے کہ اگر آپ کوئی شخص قرض لیتا ہے اور قرض لینے کی ڈیٹ آ گئی اور قرض جس کو واپس لوٹانا ہے, جسے لیا تھا وہ مثلا کسی اور شہر سے آ گیا, اب مجھے پتہ ہے دو دن کے لیے میں دو دن کہیں باہر چلا جاؤں تاکہ مجھ سے قرض نہ دے سکتا ہوں واپس, لیکن نہیں دینے کی, تو یہ میرا سفر حرام کا سفر ہے, اس میں مجھے نماز بھی پوری پڑھنی پڑے گی, اس میں مجھے روزہ بھی رکھنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک واجب کام سے میں بھاگ رہا ہوں. قرض دینے کا ٹائم آیا ہے اور جس نے قرض دیا ہے وہ مانگنے آ گیا ہے اور آپ کے پاس کھڑا ہے اور آپ نماز شروع کر دیں, آپ کی نماز صحیح نہیں ہے, آپ کو پہلے قرض ادا کرنا پڑے گا پھر آپ نماز پڑھیں, مگر یہ کہ نماز قضا ہو رہی ہے. تو قرض کے بارے میں بہت بہت سینسٹیوٹی ہے. اور آخری چیز امانت کے بارے میں, یا تو امانت قبول نہ کریں, اور اگر جو امانت قبول کر لی ہے تو امانت میں خیانت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. خائن کو اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کر دے گا. یا تو آپ امانت نہ لیں, اور اگر امانت لیے تو اس کی ساری کنڈیشنز کو لکھیں اور اس کو پہلے سے فائنلائز کروا لیں تاکہ بعد میں آپ کے لیے پرابلم نہ ہو, اور جب کوئی امانت رکھوائے تو وہ امانت کے لیے لکھوا بھی لے, گارنٹی بھی کروا لے, کل کو جا کے کوئی مسئلہ نہ آ جائے اور شخص باہر نہ جائے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے بالکل واضح طور پر یہ بات بتا دی ہے کہ لوگوں, حرام کام سے بچو, حرام غذا سے بچو, حرام چیزوں سے بچو. اور یہ حدیث, دو حدیثیں ہیں آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پر دے دیتا ہوں, اور اس کو اپنے اس میں لکھیے. ایک حدیث جو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, اور ایک حدیث جو پہلے نہیں بتائی, بلکہ دونوں حدیثیں شاید ریپیٹ ہو چکی ہیں, کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حرام کے ایک دانے سے بچنے کی کوشش کرے گا, لَرَدُّ دَانِئٍ مِّن حَرَامٍ, یعنی ایک چاول کے دانے جتنے بھی حرام سے کوئی بچنے کی کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو 70,000 قبول حج کے برابر قرار دے گا. ایک حج کتنی مشکل سے ہوتا ہے, آپ سوچے 70, اور عجیب ہے بیر انوار کی 36 نمبر حدیث ہے یہ, کہ 70,000 قبول حج کا اس کو اللہ تعالیٰ, یعنی ایک آپ حرام کا دانا چھوڑ دیجئے اپنے آپ کو بچ, کتنا یعنی کتنا اثر رکھتا ہوگا یہ حرام کا دانا, جیسے وہ ایک قطرہ نجس کو اس پانی میں نجس کر دیتا ہے, اگر کوڑ نہ ہو تو پورا پانی نجس ہو جائے گا, اسی طرح ایک حرام کا دانا پورے انسان کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے. اور آخر میں پھر وہی عرض کروں گا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کے پیٹ میں حرام کا لقمہ آتا ہے تو دنیا و زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں اور وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، ہمیں حرام مال سے، حرام کام سے، ہر حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمیں اپنی آئیڈیولوجی کے مطابق اپنے بچوں کے تعلیم نظام کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العزت بحق محمد والے محمد اس مہینے کو بہترین طریقے سے ہم سے قبول فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو بخش دے، جہاں جہاں مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جہاں جہاں مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہماری دلی حاجات کو روا فرما دے، ہماری موت کو ایمان پہ قرار دے دے، زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ تمام مرحومین کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، يولد ولم يكن له كفءا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا احد. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد.